الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے تقریباً 5-6 دن، تقریباً 1 ہفتہ آپ حضرات کے درمیان رہنے کی سعادت عطا فرمائی، اور میں کسی تکلف کے بغیر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ عرصہ جو آپ حضرات کی ساتھ گزرا، اس میں مجھے دلی طور پر بڑی مسرت حاصل ہوئی، اور آپ حضرات کے اندر دین کا جو جذبہ، اس کی جو طلب، اور اس کے مطابق عمل کی جو کوشش میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس پر اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور میں آپ سب حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محبت اور خلوص کا معاملہ فرمایا، اور میری باتیں توجہ کے ساتھ سنی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی جزا جانبین کو دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. اور یہ واقعہ ہے کہ مولانا رشید صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ اس چند دنوں کے بعد کل مجھے آپ سے رخصت ہونا ہے، اس کے اس موقع پر آپ حضرات سے جو تعلق اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اس کی وجہ سے میرا دل بھی رنجیدہ ہے. لیکن اللہ جل جلالہ نے ہمیں آپ کو اپنے فضل و کرم سے ایسا دین عطا فرمایا ہے جس میں مایوسی کا گزر نہیں، اس میں روشنی ہی روشنی ہے، امید ہی امید ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ کے درمیان جو ایک رشتہ رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ، وہ ایسا رشتہ ہے کہ اس کے درمیان نہ کوئی دریا حائل ہوتا ہے، نہ کوئی سمندر حائل ہوتا ہے، نہ کوئی پہاڑ حائل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دوریاں اور یہ فاصلے یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالی ایمان اور عمل صالح عطا فرمائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت میں سب کو جمع ہونا ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے یہ نظام رکھا ہے کہ جو وہاں پہنچ گیا اس کے بعد جدائی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں آپ کو جنت کا ساتھ عطا فرمائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی، اگر میں یہ کہوں کہ لاڈلے صحابی تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا. جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا تو یمن بھیجتے وقت یہ شاید انہی کا اعزاز تھا، انہی کی خصوصیت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ منورہ سے باہر تک پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ تشریف لے گئے، اور اس شان سے تشریف لے گئے کہ اعتماد سے کہا کہ تم سواری پر بیٹھے رہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باگ پکڑ کر چلتے رہے. مدینہ منورہ سے باہر تک پہنچایا، اور جب باہر پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا کہ اے معاذ، شاید اب میں تمہیں اور تم مجھے نہ دیکھ سکو، اور اب اگر شاید تم واپس آؤ تو میری قبر پر آؤ. یہ آپ نے فرمایا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے بہت ہی عاشق جان نثار صحابی تھے، پتہ نہیں کب سے اپنے دل میں جذبات کے طوفان ضبط کیے ہوئے تھے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو حضرت معاذ بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے. لیکن اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے انداز میں، شاید مجھے اور کوئی واقعہ نہیں ملا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کا اظہار فرمایا ہو، لیکن اس موقع پر اپنا منہ حضرت معاذ کی طرف سے مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا گویا ضبط کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ اے معاذ، جو میری سنت پر عمل پیرا ہے وہ مجھ سے قریب ہے چاہے دیکھنے میں مجھ سے دور ہو، اور جو میری سنت پر عمل کرنے والا نہیں وہ مجھ سے دور ہے چاہے دیکھنے میں مجھ سے قریب. اور یہ کہہ کر حضرت معاذ کو رخصت فرمایا. اور یہ تو روایات میں یہ واقعہ آتا ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ روضہ اقدس پر حاضر جب دیتے تھے تو عام طور سے فرمایا کرتے تھے، مجھے ہمت نہیں ہوتی آگے جالی کے قریب جانے کی، روزے کی جالی کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی. تو روضہ اقدس کی جالی سے ادھر ایک ستون ہے، عام طور سے میں نے ہمیشہ والد صاحب کو دیکھا کہ وہ ستون کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور براہ راست منہ در منہ بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ کسی آدمی کی آڑ میں، کسی کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو روضہ اقدس کی جالی کے پاس تک چلے جاتے ہیں، بعض لوگ بالکل قریب جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں جا کر سلام عرض کرتے ہیں اور روبرو ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، وہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ ان کو یہ جرت ہو جاتی ہے، اور میں اپنے آپ کو قادر نہیں پاتا کہ اس بالکل قریب پہنچنے کے قادر نہیں پاتا، پیچھے کھڑے ہو کر سلام عرض کرتا ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل کی قساوت ہے جس کی وجہ سے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں پہنچ پاتا؟ یہ خیال دل میں آ رہا تھا، اس خیال کا آنا تھا کہ ایک آواز محسوس ہوئی، اور ایسا محسوس ہوا جیسے وہ آواز روضہ اقدس کی طرف سے آ رہی ہے. آواز یہ محسوس ہوئی کہ جو ہماری سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ ہم سے قریب ہے چاہے ہزاروں میل دور ہو، اور جو ہماری سنت کو ترک کرنے والا ہے وہ ہم سے دور ہے چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ بہت ہی ایک دو آدمیوں کو بتایا، کسی اور کو بتایا نہیں، البتہ واعظ میں کبھی بیان کے اندر یہ واقعہ اپنی طرف نہیں یوں کہہ کر بیان فرمایا کرتے کہ ایک زائر کے ساتھ، ایک زیارت حضور کے ریاض اقدس کی زیارت کرنے والے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ دوریاں اور فاصلے کوئی حقیقت نہیں رکھتے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سائے میں ہیں تو چاہے مشرق میں ہیں چاہے مغرب میں ہیں، وہ ایک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے فاصلوں کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم حضور کی سنت کے سائے سے ہٹ جائیں، اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ نے جمع فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری آپ کی محبت کی کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ یہ محبت انشاءاللہ اللہ کے لیے ہے، اور کوئی مفاد اس سے وابستہ نہیں. اور جب محبت اللہ کے لیے ہو دو مسلمانوں کے درمیان، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بشارت دی ہے کہ انشاءاللہ وہ عرش رحمان کے سائے میں ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ انجام عطا فرما دے. اس وقت میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اس کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت کریمہ وہ ہے جو اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے اور شاید معنی بھی معلوم ہوتے ہیں. باری تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اے انسان، ذرا تو غور کر کہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے. ہم جب سے پیدا ہوتے ہیں مرتے دم تک یہ نظارہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک زندگی کا ایک نظام چل رہا ہے، کہ شخص پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. دوسرا آتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے. یہ سلسلہ جاری ہے ہزار ہا سال سے، اور कोई जल्दी चला गया, कोई देर से चला गया, लेकिन जाता था रेट है। जिससे ये बात मालूम होती है कि ये दुनिया का जो कयाम है हमारा, ये किसी का भी कयाम मुस्तकिल नहीं, पायदार नहीं, हमेशा के लिए नहीं है। ये जो भी आया है यहां पर जाने के लिए आया है, लिहाजा ये जिंदगी पूरी की पूरी एक सफर है, पूरी जिंदगी एक सफर है। और जो इंसान भी आया है वो सफर, अब एक सफर का वक्त गुजार रहा है। जब ये सफर है तो आप जरा सोचिए कि कोई भी इंसान दुनिया के अंदर अगर किसी सफर पर रवाना होता है तो उसका कोई मकसद होता है जिसके लिए जाता है। किसी का मकसद तिजारत करना है, किसी का मकसद इबादत करना है, किसी का मकसद दोस्तों से अहबाब से मिलना है, किसी का मकसद सैर व तफरी है, लेकिन कोई ना कोई मकसद होता है। उस मकसद के बगैर अगर कोई चल खड़ा हो ऐसे ही, मकसद तो कोई है नहीं, और हवाई जहाज में बैठ गया और या रेल में बैठ गया और वो लेके जा रही है उसको, कहां ले जाए कहां ले, तो कोई ऐसा आदमी जो करेगा वो पागल होगा। कोई भी साहिब हवास इंसान ये काम नहीं कर सकता कि बेमकसद चल खड़ा हो। तो सवाल यह है कि हम जो दुनिया में आए हैं हमारा भी कोई मकसद है जिंदगी का या नहीं, अगर है तो क्या है। खास तौर पर एक इंसान के लिए सोचना इसलिए जरूरी है कि आप जरा ये देखो कि सारी कायनात आसमान से लेकर जमीन तक अगर गौर करो तो सब के सब इंसान की खिदमत पर लगे हुए हैं, सब इंसान की खिदमत कर रहे हैं। ये एक मुसलमान पानी का गिलास अभी मैंने पिया तो बजाहिर तो ये पानी गिलास में मेरे पास आ गया, मैंने एक सेकंड में उसको हलक से उतार लिया, लेकिन जरा देखो कि ये पानी मुझ तक पहुंचने के लिए कायनात की कितनी कुव्वतें और ताकतें सर्व हुई, तब जाकर ये गिलास पानी मेरे हाथ में आया। जरा सोचो, अल्लाह तबारक व तआला ने पानी पहुंचाने का क्या इंतजाम फरमाया है कि समंदर के अंदर जखीरा बना दिया पानी का, और वो समंदर जो है उसमें पानी बेइंतहा बेतहाशा तादाद में जमा है, इतना के एक चौथाई अगर आबादी है तो तीन चौथाई समंदर है। और उसको महफूज इस तरह किया कि अगर वो मीठा होता पानी तो उसमें जानवर हर वक्त मरते रहते हैं, मीठा होने की वजह से खराब हो जाता। उसके अंदर कड़वा उसको इतना बना दिया कि वो खुद ब खुद वो खराब होने के सलाहियत उसमें मौजूद नहीं। वो अगर बेशुमार हजार हा लाखों जानवर उसमें रोज मर रहे हैं लेकिन पानी खराब नहीं होता। समंदर के नीचे एक जहान है। मैंने एक मरतबा एक वो जो आबदोज कश्ती होती है सबमरीन, तो उसमें एक मरतबा सफर करने की नौबत आई तो 250 फीट नीचे समंदर के अंदर तक वो कश्ती गई, तो उसमें जो शीशे लगे हुए थे उससे नजर आ रहा था समंदर के अंदर, मालूम होता है कि पूरा एक जहान आबाद है, पहाड़ उसमें है, जंगल उसमें है, सहरा उसमें है, रेगिस्तान उसमें है, पत्थर उसमें है, और तरह तरह की मखलूकात जिनका कभी तसव्वुर नहीं किया था वो उसमें अंदर जाकर देखी। ऐसी ऐसी मखलूकात का कभी तसव्वुर नहीं आई थी, और पहाड़ समंदर दरिया, मालूम हुआ कि उस समंदर के अंदर जो जहान आबाद है वो हमारे ऊपर जमीन के ऊपर आबाद जहान से कभी ज्यादा बड़ा है और कहीं ज्यादा हालत अंगेज है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो पैदा कर रखा है, उसमें लाखों जानवर रोज मर रहे हैं और उसमें नजासतें भी इतनी फेंक रहे हैं लेकिन पानी गंदा नहीं होता। इस वास्ते कि अल्लाह ने उसको ऐसा कड़वा बना दिया, ऐसे नमकियात ऐसी रख दिया कि वो खराब नहीं होता, जखीरा वहां रख दिया। अब अगर इंसान से कहा जाता कि ले भाई हमने तुम्हारा सारा पानी का जखीरा इकट्ठा कर दिया है, जाओ वहां से लेकर आओ, اور پانی استعمال کرو اور اس کو میٹھا کرنے کے لیے پلانٹ لگاؤ. وہ کیا کہتا ہے ڈیسیلینیشن پلانٹ لگاؤ تو اس کے ذریعے میٹھا کر کے پیو. تو انسان کے بس میں تھا کہ وہ جا کر یہ سارے پانی کو میٹھا کرتا اور پیتا. اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے انتظام فرمایا, آٹومیٹک پلانٹ اس طرح لگایا کہ مانسون اٹھتا ہے, مانسون اٹھتا ہے بھاپ کی شکل میں اور بادل میں جا کر وہ پانی جمع ہو جاتا ہے. اور اس مانسون کے اندر اللہ نے خود خود ایسا آٹومیٹک پلانٹ لگایا ہوا ہے کہ جب اس کے اندر پانی آیا تو سارا پانی میٹھا ہو گیا. وہ کڑوا, اس کی کڑواہٹ نیچے رہ گئی, تلخی نیچے رہ گئی, اور مانسون کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بادلوں کے اندر پہنچا دیا. اب بادل کے ذریعے پہنچایا تو اس کے بعد اس بادل کو ہزارہ میل تک سفر کراتے ہیں باری تعالی, ہزارہ میل تک. ایک مفت کارگو سروس مہیا ہے تمہارے لیے کہ وہ جو پانی ہم اٹھایا تھا سمندر سے تمہارے فائدے کے لیے, اس کو کارگو سروس, ایئر کارگو سروس مہیا ہے اور مفت, کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا. جہاں ضرورت لائق ہوگی وہ بادل اس پانی کو لے کر لے جا کر وہاں پر جا کر برسا دیں گے. چلو برسا بھی دیا. اب باری تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو بھائی ہم نے اتنا کام کر دیا, سمندر سے پانی اٹھایا, میٹھا کیا, بادلوں کے ذریعے تم پر لا کر برسایا, اب تم اس کو اپنے برتنوں کے اندر جمع کرو. اس لیے کہ بارش روز روز نہیں ہوتی, تو اس واسطے اگر چھ مہینے تک بارش نہیں ہوگی تو چھ مہینے کا ذخیرہ اٹھا کر اکٹھا کرو اپنے پاس اور ٹینک بناؤ اور اس کے اندر پانی کو اکٹھا کرو. یہ بھی حضرت انسان کے بس میں نہیں تھا کہ چھ مہینے تک کا ذخیرہ کر لیتے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو لے جا کر پہاڑوں پر برسایا, بادلوں کو پہاڑوں پر برسایا, اور پہاڑوں پر برسایا اس طرح کہ وہاں پر وہ جا کر اتنا کم ٹمپریچر ہے کہ وہ اس کے اندر جا کر برف کی شکل میں جم گیا. پہاڑ کی چوٹیوں پر یہ کولڈ اسٹوریج بنا ہوا ہے پانی کا, کہ وہ سارا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر پہاڑوں کے اوپر جمع کرا دیا, تمہارے لیے کولڈ اسٹوریج ہے. اور اسی کو قرآن نے فرمایا کہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین میں اس کو سکونت عطا کر دی. اس طرح چلو وہاں لگا دیا. اب کہا جاتا کہ دیکھو بھائی اتنا کام کر دیا تمہارا, سمندر سے اٹھایا, میٹھا کیا, اس کو سفر کرایا, لے جا کر پہاڑوں میں بسایا, اس کو جمع دیا, اس کو فریز کر دیا, اس کو ریسٹوریج بنا دیا. جاؤ پہاڑوں میں سے اٹھا لاؤ, پہاڑوں پہ سے جا کر وہ کھود کر برف کو نکال لایا کرو. یہ بھی حضرت انسان کے بس میں نہیں تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ سے برف اٹھا کر لایا کریں, اس کو پگھلایا کریں, پانی بنایا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو یہ خدمت بھی تمہارے سپرد نہیں, ہمارا سورج یہ خدمت انجام دے گا کہ سورج کی جب شعائیں پڑیں گی, کرنیں پڑیں گی اس کولڈ اسٹوریج کے اوپر, تو وہ پانی بہ بہ کر وہ دریاؤں کی شکل میں تمہارے پاس خود چلا آئے گا. وہ کہتے ہیں نا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں نہیں آتا, اللہ تعالی نے کنواں بھیج دیا تھا کہ وہ وہاں سے بارش کی اس کے اوپر شعائیں پڑی اور اس کے نتیجے میں دریا بنے, اور دریا سے نہریں بنی, اور نہریں سے ندی نالے بنے, اور ہر ہر جگہ, اور پھر ان دریاؤں سے ان کے سوتے زمین کے اندر اس کی رگیں بچھا دیں کہ انسان جہاں سے بھی کھودے اندر سے پانی نکل آئے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے نظام بنایا ہمارے آپ تک پر. آج ہم نے پانی اٹھایا اور ایک سیکنڈ میں اس کو حلق سے اتار لیا, یہ پتہ نہیں کہ کائنات کی ساری طاقتیں لگی ہیں تب یہ پانی کا ایک گلاس میرے اور آپ کے حلق تک پہنچا ہے. تو ساری کائنات کو تمہارے ذمہ لگا رکھا ہے. اور ہر چیز پر غور کرو, جو کام بھی دنیا میں کر رہے ہو, یہ کھانا کھاتے ہو, روٹی کھاتے ہو, تو روٹی تمہارے پاس ویسی آ گئی. کس طرح کسی کسان نے بیج بویا ہوگا کہیں زمین میں, اور اس کا کام صرف اتنا ہی تھا کہ بیج بو دیتا, लेकिन उस बीज को कोपल बनाना और कोपल को पौधा बनाना और पौधे को दरख्त बनाना और दरख्त के ऊपर फल उगाना किसी इंसान के बस में था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस छोटे से बीज को फाड़ कर एक छोटी सी कोपल, और कोपल जो है वो जमीन का पेट चाक करके, इतनी भारी जमीन, उसका पेट चाक करके एक मामूली सी कोपल निकल के आ रही है। और जब वो कोपल निकलती है तो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से हवाएं उस पर चल रही है, सूरज उस पर अपनी किरणें निछावर कर रहा है, चांद अपनी रोशनी डाल रहा है, बादल अपनी बारिश बरसा रहे हैं, सारी कायनात लगी हुई है उस कोपल को पौधा बनाने पर। और पौधा बनाकर उसको दरख्त बनाने पर, दरख्त बनाने के बाद उससे वो तुमने गंदुम का दाना निकाला, कितने लोगों ने उसको छाना, कितने को फटका, कितने ने आटा बनाया, आटा बनाने के बाद किस तरह रोटी बनी, और तुम्हारे हलक में एक निवाला आया, तुमने एक लम्हे में वो निवाला उगल कर निकल कर बात खत्म कर दी। ये कभी ना सोचा कि इस निवाले तक को मेरे मुंह तक पहुंचाने के लिए कायनात की कितनी कुव्वतें अल्लाह तबारक वताला ने मेरी खिदमत पर लगाई हुई। तो सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने इस सारी हर चीज पर गौर कर लो, जहां देखोगे उसकी इंसाफ है, ये कपड़ा पहन रखा है, कपड़ा कहां से आ गया, उसकी इब्तिदा से गौर करो और कहां से कहां तक पहुंचा, तो नजर आएगा कि आसमान, जमीन, बादल, हवाएं, सूरज, चांद, सितारे और अल्लाह की दूसरी सारी मखलूकात तुम्हारी खिदमत पर लगी हुई है, अल्लाह ताला ने लगा रखी। और जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, गाय तुम्हारे लिए हलाल, बकरा तुम्हारे लिए हलाल, दुम्बा तुम्हारे लिए हलाल, मुर्गी तुम्हारे लिए हलाल, नस्ले की नस्ले खा रहे हो उसकी, नस्ले की नस्ले खा रहे हो। आज अगर कोई ऐसी मखलूक पैदा हो जाए, दरिंदा है, दरिंदे हैं ना, शेर और ये जो चीते और ये इंसान को खाते हैं, पैदा करते हैं, तो उसको तुमने बड़ा जालिम समझा हुआ, अरे भाई ये तो दरिंदा है, इसको खा जाएगा, हमारी जिंदगी खत्म कर देगा, उसको तुमने इतना बदनाम कर रखा है दरिंदा कहकर, इतना ये हालांकि बेचारा कभी सारी उम्र में कोई अगर शेर सारी जिंदगी में कोई एक इंसान खा जाए तो भी शोर बुझ जाए कि देखो ये शेर है जिसने इंसान को खा लिया था। और ये हजरत इंसान रोज बकरों की और गायों के नस्ले तबाह कर रहे हैं और रोज खा रहे हैं, हालांकि उसके ऊपर जिंदगी का दारो मदार नहीं, यह सब्जी खाकर भी गुजारा कर सकता है, भूख मिटा सकता है, लेकिन पूरी की पूरी नस्ले की नस्ले खा रहा है ये। और कभी ये नहीं सोचता कि अगर शेर मुझे खा लेता तो मैं तो उसको कहता ये दरिंदा है, बड़ा ये जालिम है, और मैं जो खा रहा हूं इतनी मखलूकात को, तो मैं ना जालिम हूं, ना जाबिर हूं, ना कुछ हूं, और आराम से खा रहा हूं, कभी तसव्वुर भी नहीं आता। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ऐ इंसान, ये सारी मखलूकात मैंने तेरे लिए पैदा की है, तेरे लिए पैदा की है, लिहाजा तुझे इसको हलाक करना भी हमने जायज कर दिया, दबा करना भी जायज कर दिया, इसकी हड्डियां तोड़ना भी जायज कर दिया, इसका गोश्त खाना भी जायज कर दिया, और उसको मजा उड़ाना तेरे लिए जायज कर दिया, सारी मखलूकात। तो सवाल यह है कि तेरे अंदर कौन सा सुरखाब का पर है जिसकी वजह से ये सारी मखलूकात तेरी खिदमत में लगी हुई है, वरना अगर तेरा मकसद है जिंदगी भी यही है कि खाए पिए और सोए और मर जाए और कुछ नहीं, खाना पीना सोना जागना और बस, और कुछ मकसद नहीं तेरा, तो तुझ में और एक दरिंदे में क्या फर्क है, क्या फर्क है? अगर तेरा काम भी सिर्फ इतना ही है, खाएगा पिएगा कमाएगा और कपड़े अच्छे पहनेगा और उसके बाद मर जाएगा, तो क्या फर्क है तुझ में और आम जानवरों में, दरिंदों में? अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी मखलूकात पैदा की है जो तुझसे अच्छा खाती हैं, अल्लाह उनको रिज्क देता है, अच्छा खाती है, ज्यादा खाती है, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी मखलूकात पैदा की है। रिवायत में आता है कि एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी हुकूमत थी ना सारे जानवरों पर, जमीन पर, आसमान पर, रिवायत में है कि روایت ایسی ہے لیکن سبق آموز ہے کہ کہا یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی ساری مخلوقات کی دعوت کروں, ساری مخلوقات. اللہ میں نے کہا تو تمہارے بس کا کام نہیں ہے کہ ہماری مخلوقات کی دعوت کرو. نہیں کہا اللہ جتنا بھی کر جتنے کی بھی کر سکتا ہوں اتنی کرنے کو دل چاہتا ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے کرو. تو سمندر اور تو کوئی جگہ تھی نہیں جہاں پر مخلوقات کی دعوت کی جائے جانوروں کی. اور تو سمندر کے کنارے دور تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتنی اجناس ہوتی تھی کھانے پینے کی وہ ساری جمع کرا دی, گندم اور چاول اور خدا جانے مکئی اور جتنے اجناس ہو سکتی تھیں وہ سب جمع کر کے اس کے ڈھیر لگائے. اور اللہ میں سے کہا کہ جتنے جانور میں جتنا جمع کرنا تھا وہ کر دیا, جتنے جانوروں کے لیے کافی ہو تو اتنا آپ بھیج دیجئے کھانا کھانے کے لیے. اللہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو ہم آپ پہلے ایک مچھلی بھیجتے ہیں. تو سمندر میں سے ایک مچھلی نمودار ہوئی اور اس نے کھانا شروع کیا. ایک طرف سے لے کر وہاں تک جتنا کھانا تھا سب چٹ کر گئی. اور سب ختم کرنے کے بعد کہنے لگی اور کہاں ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے بس میں تو جتنا تھا وہ میں جمع کر لیا تھا. تو وہ کہنے لگی کہ ساری زندگی میں آج بھوکی رہی, آج میرا پیٹ نہیں بھرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ یہ ہم اس مچھلی کو روز اس کا پیٹ بھرتے ہیں اور روز کے لیے معاہدہ کرتے ہیں رزق. تو لیکن آج تم نے اپنے حوالے اپنے سپرد کیا یہ کام تو ہماری اس مخلوق کو بھوکا چھوڑ دیا, بھوکا مار دیا. اللہ عالم روایت ہے مگر ہے حقیقت حال کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہا ہے, کس طریقے سے ایک ایک مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے باری تعالیٰ. تو ایسے مخلوقات ہیں جو تم سے اچھا کھاتی ہیں, تم سے زیادہ کھاتی ہیں. تم اگر ناز کرو کہ ہمارا بڑا لباس بڑا اچھا ہے بڑا خوبصورت ہے اور ہم کپڑے اچھے پہنتے اس واسطے اشرف المخلوقات ہیں, ہم سلا کے سی کے کپڑے پہنتے ہیں اور بہت اس کو ڈیزائن بناتے ہیں اور اس کا خاص طریقہ نکالتے ہیں, اس لیے ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمیں فضیلت حاصل ہے. اللہ نے ایسے ایسے جانور پیدا کیے کہ تمہیں تم سے کہیں زیادہ بہتر لباس اللہ نے ان کو عطا فرمایا, کہیں زیادہ بہتر لباس. کہ اس کے آگے تمہارے مانچسٹر اور لنکا شائر کے لباس ہیٹ اور گرد ہیں, لومڑی کی کھال دیکھ لو. اگر وہ اللہ نے اس کو ایسا لباس عطا فرمایا کہ مسلمان ایک انسان بھی اس کو اگر اپنے لباس کی طور پر استعمال کرے فخر کرتا ہے, ہم نے فر کا کوٹ پہنا, فر کی جیکٹ پہنی, وہ کس کا لباس ہے؟ وہ جانور ہو, اللہ نے مفت دے رکھا ہے ان کو. اور ایسے ایسے لباس اللہ اکبر, پرندوں کے دیکھو, مور کے دیکھو کیسا لباس اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عطا فرمایا, کیسے اس کے اوپر نقش و نگار ہے. تو تم اگر اپنے لباس پر اتراتے ہو تو کیا لباس اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دے رکھا ہے. اگر یہ تمہاری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کھاؤ پیو اور لباس اچھے سے اچھا پہنو اور سو جاؤ اور آخر میں مر جاؤ, تو پھر تم میں اور درندوں میں کیا فرق, کون فرق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک فرق ہے تم میں اور درندوں میں اور جانوروں میں اور ساری مخلوقات میں, جس کی وجہ سے میں نے ساری مخلوقات تمہارے لیے پیدا کی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ میں نے اس لیے تم کو ساری مخلوقات تمہاری خدمت پر لگائی ہیں کہ تمہارا بھی زندگی کا ایک کام لگا دیا ہے میرے ذمہ میں کہ تم وہ کام کرو. کیونکہ اگر وہ کام کرو گے تو ساری کائنات سے خدمت لینے کا تمہیں حق حاصل ہے. کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, تم اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہو تو تمہیں حق حاصل ہے. لیکن اگر وہ کام نہ کرو تو اس صورت میں تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. جانور تم سے بہتر ہے, جانور تم سے اچھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. تو وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کسی شخص نے کوئی بدبخت تھا اس نے حضرت کو گالی دی اور گالی دے کر کہا کہ تم تو کتے سے بھی بدتر ہو, کتے سے بھی برے ہو. حضرت ذوالنون مشیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں ابھی تمہارے اس بات کا جواب دے نہیں سکتا, وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے. اگر میرے مرنے کے بعد میرا مالک مجھ سے راضی ہو گیا تو یقیناً میں کتے سے بہتر ہوں, لیکن اگر میرے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے تو تمہارا کہنا صحیح ہے واقعی میں کتے سے بہتر, کیونکہ کتا جو ہے اس نے اپنی ڈیوٹی انجام دے دی جو کچھ دینی تھی اور اس سے سوال بھی نہیں ہوگا, اور میں اگر اپنی ڈیوٹی انجام دینے سے قاصر رہا جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا تو یقیناً کتا مجھ سے بہتر ہے اور میں کتے سے بہتر ہوں. میں آج جواب نہیں دے سکتا, اس کے بعد جواب دوں گا. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بھول جائے جس کے لیے پیدا کیا گیا, ساری کائنات سے خدمت لے رہا ہے اور خود وہ خدمت انجام دینے سے قاصر ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا. اللہ نے تمہارے لیے ساری مخلوقات دی ہیں مگر تم اپنے کام میں کوتاہی کرتے ہو, تو اس کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ درندے اور پرندے اور چرندے سے بھی بدتر. تو قرآن کہتا ہے وہ مقصد کیا ہے, الا لیعبدون, جس کے لیے تمہیں پیدا کیا وہ یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو, میری بندگی کرو. عبادت کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو, بلکہ اس کے معنی ہے بڑے وسیع, یعنی میری اطاعت کرو, جو میں کہوں وہ کرو, جس چیز سے روکو اسے رک جاؤ, جس کو حلال کیا وہ استعمال کرو, جس کو حرام کیا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ عبادت کے مفہوم میں داخل, اس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا ہم نے, یہ ہے مقصد تمہاری زندگی. اگر اس مقصد کو بجا لا رہے ہو تو یقیناً کتے بلی سے تمام مخلوقات سے افضل ہو, تم اشرف المخلوقات ہو. اگر نہیں بجا لا رہے تو اشرف المخلوقات کہلانے کا حق تمہیں حاصل نہیں. تو یہ ہے اصل مقصود تمہیں پیدا کرنے کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے, عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے, تو جب اسی لیے کہا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جانے لگا تو فرشتوں نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم تو عبادت کرتے رہتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, آپ کی تقدیس کرتے ہیں, تو ان کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو بات کیا تھی کہ فرشتے بے شک عبادت کرتے رہتے ہیں, قرآن کریم میں ہے کہ وہ کسی وقت اٹھاتے نہیں اللہ کی عبادت, صبح شام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن اتنا فرق ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالی نے عبادت کے لیے پیدا کیا مگر اس طرح پیدا کیا کہ ان کے اندر سے گناہ کرنے کی صلاحیت سلب فرما لی. ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں, بھوک ان کو نہیں لگتی, پیاس ان کو نہیں لگتی, جنسی خواہشات ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی, کوئی بشری تقاضے ان کے اندر نہیں ہیں, لہذا عبادت کے لیے وہ کرتے رہتے ہیں. تو چونکہ اللہ نے پیدا کیا اسی کام کے لیے اور کوئی اور خواہش دل میں ہوتی نہیں, گناہ کا کی صلاحیت نہیں, تو اس واسطے ان کی عبادت جو ہے وہ اس درجے کی کامل عبادت نہیں جو مطلوب تھی دنیا میں پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ تعالی نے انسان کو البتہ ایسا بنایا کہ اس میں دونوں چیزیں پیدا کی, نیکی کو کا جذبہ بھی پیدا کیا, بدی کا بھی جذبہ پیدا کیا, نیکی کا بھی گناہ کا بھی. فالہمہا فجورہا وتقواہا, ہر انسان کے دل میں دونوں چیزیں برابر کی ڈالی ہیں. کیا ڈالی ہے؟ گناہ کی بھی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور نیکی کی بھی پیدا ہوتی ہے, دونوں ہیں. اس کا کمال یہ ہے کہ نیکی کی خواہش کو غالب کر لے اور اس سے اوپر عمل کرے اور گناہ کی خواہش کو دبا دے اور اس کو پامال کرے. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی خواہشات کو پامال کرتا ہے اور اس پامال کرنے کے نتیجے میں گناہ سے بچتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ فرشتوں سے آگے نکل گیا, فرشتوں سے آگے نکل گیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو, حضرت یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کا زمانہ ہے اور دل میں خواہشات اور امنگیں جو نوجوانوں کے دل میں پیدا ہوا کرتی ہیں وہ ان کے دل میں بھی پیدا ہو رہی ہیں. اور ایک عورت جو عورت کے جو صاحب حسن و جمال بھی ہے, صاحب حسب و نسب بھی ہے, وہ دعوت دے رہی ہے گناہ کی, اور گناہ کی کا جذبہ دل میں موجود ہے, بھرپور جوانی ہے. اسی لقد ہمت بھی ہی وہ ہم بھی ہاں, دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے, لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے باوجود یہ جب اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں میں اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا, لہذا اس خواہش کو کچل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے, تو اس وقت یوسف علیہ السلام کا مرتبہ فرشتوں سے کہیں آگے, فرشتوں سے کہیں آگے چلا جاتا ہے. اور باری تعالیٰ فرض کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ میرا بندہ جس کو میں نے پیدا کیا تھا اور عبادت کے لیے, اور اس نے اپنے حق ادا کر دیا, فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے فرشتوں کا مقابلہ انسان سے اس لیے نہیں, تو اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد نے مقصد زندگی جس کے لیے پیدا فرمایا انسان کو, وہ ہے عبادت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت. اور اطاعت بھی اس طرح کے دل میں خواہش ہے گناہ کی, اور اس کے باوجود انسان اس خواہش کو کچل دیتا ہے اور کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گناہ سے بچتا ہے. جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اونچا مقام بخشتے ہیں, اتنا اونچا مقام بخشتے ہیں, اور دنیا کے اندر بھی بالآخر اس کو لذت جو عطا فرماتے ہیں, اس کو جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ ایسی لذت ہے کہ اس کے آگے گناہوں کی لذت ہیچ در ہیچ ہے. جیسے لوگ دن کہہ رہے گناہوں کی لذت تو مصنوعی لذت ہے, یہ کوئی حقیقی لذت تھوڑی ہے, یہ ایسی لذت ہے جیسے خارش ہونے, خارش میں آدمی کو لذت آتی ہے بیماری کے اندر, لیکن وہ حقیقی لذت نہیں. لیکن جب ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی اللہ کے لیے اپنی خواہشیں کچلنے کا اس کو مزہ آ جاتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اپنی خواہش کو کچل رہا ہوں, تو وہ لذت ساری لذتوں پر غالب آ جاتی ہے. اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ لذت اور وہ مزہ عطا فرمایا ہے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو اس لذت اور مزے کا پتہ لگ جائے تو وہ تلواریں لے لے کر ہمارے مقابلے کے لیے آ جائیں. ایسی لذت اللہ نے عطا فرمائی, وہ ایمان کی لذت, وہ عمل صالح کی لذت, وہ نیکی کی لذت, وہ عفت و عصمت کی لذت, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی لذت, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی لذت, یہ لذت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنی خواہشوں کو کچلنے کو, کہ اللہ میں نے آپ کے لیے یہ اپنی خواہش کو کچل رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو دل میں دائیہ پیدا ہوا کہ ایک نامحرم عورت کو لذت حاصل کرنے کے لیے دیکھے, نظر اٹھائے, لیکن اس نے اپنی نگاہ کو روک لیا, یہ سوچ کر روک لیا کہ یہ آنکھ جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی سرکاری مشین ہے, مجھے اس کو کسی معصیت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ سوچ کر اس نے روک لیا. اس وقت تو دل پر بہت آرے تھے, لیکن بالآخر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو لذت عطا فرماتے ہیں اس کے آگے بد نظری کی لذت بالکل گرم ہو جاتی, یہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اس کے لیے. تو جب دونوں باتیں ہیں, گناہ کا تقاضا بھی نیکی کا تقاضا بھی, اب انسان کا عبادت کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے تقاضے کو ہمیشہ غالب رکھے برائی کے تقاضے کو. اس کا طریقہ کیا ہو, کیسے غالب رکھے, جب دونوں چیزیں برابر ہیں تو کیسے غالب آئے گا وہ, تو اس کے لیے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ نظام رکھا ہے کہ جیسی اگر ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھو بیٹھو گے جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو غالب کر رکھا ہے اور خواہشات نفس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں, بس چپ, کبھی خیال نہیں آتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, بس لذت چاہیے لذت چاہیے, اس لذت کے پیچھے دوڑا پھر رہا ہے. اللہ بچائے, جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے, ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا سابقہ ہوگا, تو اللہ بچائے پھر تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے, تم بھی خواہشات کو مقدم رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر. لیکن اگر تم نے ایسی صحبت اختیار کی کہ جو نیکی کے جذبے کو غالب کیے ہوئے ہیں, تو اس صحبت کے نتیجے میں رفتہ رفتہ تمہارے اندر بھی وہ صفت پیدا ہوگی. آج جو چاروں طرف دیکھو کہ فسق و فجور کے مناظر چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں, انسان کے نگاہوں کو بعض اوقات پناہ نہیں ملتی, یہ صورتحال پھیلی ہوئی ہے. لیکن اس میں بھی اللہ کے بندے نظر آتے ہیں کہ جو جن کی آنکھ کبھی غلط جگہ اٹھتی ہی نہیں, کان کبھی غلط بات سنتے ہی نہیں, زبان سے غلط بات نکلتی ہی نہیں, ایسے لوگ اللہ نے اس معاشرے کے اندر بھی عطا فرمائے ہوئے ہیں. اور جا کر دیکھو کہ وہ کتنے امن اور چین اور اطمینان میں ہیں, اللہ نے ان کو ضمیر تک کی کیا راحت اور کیا سکون عطا فرمایا ہے. جب ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر بھی وہی صفات پیدا فرما دے. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ ہے در حقیقت کلید اور کنجی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ جیسی صحبت اختیار کرو گے ویسے ہی بن جاؤ گے. لہذا صحبت کو درست کرنے کی ضرورت, جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ نیکی کا جذبہ غالب آ جاتا ہے اور برائی کا اور گناہ کا جذبہ مزمحل ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, اور انسان پھر سیدھے راستے میں چل پڑتا ہے اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے. تو میں دو باتیں عرض کرتا ہوں, خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے. میں نے سنا کہ آج خاص طور پر کچھ نوجوان ساتھی بھی یہاں پر موجود ہیں, ان سے خاص طور پر میری گزارش دو باتوں کی, دو گزارشات ہیں. اور یہ باتیں جو نوجوان ہیں ان سے بھی خاص طور پر براہ راست ہیں, اور دوسرے حضرات جو ان کے سرپرست ہیں یا بڑے ہیں ان سے بھی کہ وہ خود بھی عمل کریں اور ان کو بھی اس کے اوپر عمل کرائیں. پہلی بات یہ کہ میں صحبت کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ صبح و شام کی زندگی میں ایسے کچھ مواقع نکالے جائیں کہ جس میں وہ اچھی صحبت میں جا کر بیٹھیں, جہاں اللہ کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو, جہاں دین کی باتیں ہوں ان میں جا کر بیٹھیں. الحمدللہ آپ کے اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے متعدد ایسے مواقع نوجوان ساتھیوں کو عطا فرمائے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہاں پر جماعتیں کام کر رہی ہیں اور اس میں ایک مستقل نظام کے تحت وہ نکلتی بھی ہیں اور ان کی تعلیم بھی ہوتی ہے, وہ آپس میں بیٹھ کر مل جل کر بیٹھتے بھی ہیں, دین کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو میرے نوجوان ساتھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں جانے کا اہتمام کریں, اپنا کچھ وقت اس کام کے لیے نکالیں کہ جس سے ان کی صحبت درست ہو اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنی نیکیوں کو غالب کیا ہوا ہے برائیوں پر. اسی طرح میرے علم میں آیا کہ بعض مجلسیں بعض بزرگوں کے یہاں پر ہوتی ہیں اور ہفتہ وار مجلسیں ہوتی ہیں بزرگوں کی, تو ان مجلسوں کے اندر جائیں اور تھوڑا سا وقت وہاں جا کر بیٹھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عجیب تاثیر رکھی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس تھوڑی دیر کو بیٹھ جائے انسان, تو تھوڑی دیر کا بیٹھ جانا بھی بعض اوقات انسان کے لیے زندگی میں انقلاب پیدا کرے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بے ریا، کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے، 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. تو حضرت تھانوی کے حوالے سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑا مبالغہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے کسی کی صحبت میں بیٹھ گئے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ 100 سال کی عبادت سے بے ریا عبادت سے، اخلاص کی عبادت سے بہتر ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی مبالغہ تو کیا ہوتا، انہوں نے حقیقت کو کم کر کے بیان کیا. اگر یوں کہتے کہ کسی اللہ والے کی صحبت وہ 100 لاکھ سال کی عبادت سے بہتر ہے تو بھی غلط نہ ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی عبادت تو کر رہا ہے بے ریا ہی سے ہی، لیکن غلط طریقے سے کر رہا ہے. تو 100 سال تک کرتا رہا، 100 لاکھ سال تک کرتا رہا، غلط طریقے سے کرتا رہا، اور اللہ کے ایک ولی نے آگے بتا دیا کہ بھائی یوں نہیں کرو، یوں کرو، تو وہ کیا ہوگا کہ 100 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک لمحے کی بات اس کی ایک طرف، اسے صحیح راستے پر ڈال دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی. ایک آدمی صحرا میں بھٹک رہا ہے، بھٹکتا رہا بھٹکتا رہا، چلتا رہے چلتا رہے، لیکن کچھ حاصل نہیں، اور کوئی ایک جاننے والا آ کے بتا دے کہ بھائی یہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلے جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ منزل تک پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے. تو ان بزرگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھو. اور جیسا میں نے اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ بھائی ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی چاہیے اور جنید رسولی چاہیے، تو اس شیطان کے دھوکے کو دماغ سے نکالو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ عطا فرمائے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے. میں جیسا الوائسا فرمایا گیا کہ مسجد کے مؤذن کے پاس جا کر صحبت میں بیٹھو گے اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، کیونکہ 5 وقت وہ اللہ کا کریمہ بلند کرتا ہے. تو میں اپنے ساتھیوں سے یہ عرض کروں گا کہ وہ دو باتیں جو موجود ہیں، جماعتوں کا جو نظام ہے اس سے وابستگی، اور جو بزرگوں کی مجلسیں ہوتی ہیں وہ. اور الحمدللہ یہاں تو آپ کے پاس ساری دنیا سے لوگ ماشاءاللہ علماء مشائخ آتے رہتے ہیں، تو ان کی مجلسوں میں حاضری کا اہتمام کریں، چاہے دل لگے یا نہ لگے، لیکن آپ بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور اسی سلسلے میں ایک بات گزارش یہ بھی ہے اپنے نوجوان ساتھیوں سے اور بڑوں سے بھی خاص طور پر، کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ اچھا کام کیا ہے کہ یہاں پر اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، اردو کی اور گجراتی زبان کی حفاظت کی ہے، یہ بڑی نعمت ہے. لیکن نوجوان ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس کے خاص اہتمام کریں، کیونکہ رفتہ رفتہ کر کے یہ ہوتا جا رہا ہے کہ انگریزی غالب آتی جا رہی ہے، انگریزی غالب آتی جا رہی ہے گفتگو میں، چلنے پھرنے میں، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں. اور جن ملکوں میں یہ ہوا کہ انگریزی غالب آ گئی، تو وہاں میں نے خود تجربہ یہ ہے کہ خاص طور سے نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے دین کے ورثے سے مکمل طور پر کٹ گئی، کیونکہ اردو زبان میں اور گجراتی زبان میں اتنا ذخیرہ دین کا موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی دین سیکھنا چاہے تو الحمدللہ اس کو کوئی اور جانے کی ضرورت نہیں. تو اب ایک آدمی نہیں جانتا اور انگریزی کے سوا کچھ نہیں جانتا، تو اس کا جو رشتہ ہے وہ اپنے اس دینی ورثے سے بالکل کٹ گیا، اب اس سے فائدہ اٹھانے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا. اب جو کچھ فائدہ اٹھائے گا انگریزی میں اٹھائے گا. ابھی انگریزی میں صحیح دینی لٹریچر اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں ہے جو ضرورت کی تکمیل کرے، اور اس میں غلط سلط لٹریچر بہت زیادہ ہے. اور اردو اور گجراتی کے اندر الحمدللہ صحیح فکر لٹریچر بہت زیادہ موجود ہے. تو یہ بڑا زبردست نقصان ہے اگر اس سے محروم ہو گئے. اسی طرح علماء آتے ہیں ہندوستان سے، پاکستان سے، دوسرے ملکوں میں، وہ آ کر اردو میں بیانات ہوتے ہیں، اردو میں بیانات ہوتے ہیں. اگر اردو نہیں آتی تو ان سے استفادہ نہیں کر پاتے. اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. اور یہ اب جنوبی افریقہ میں اور امریکہ میں اور آسٹریلیا میں اور یورپ کے مختلف علاقوں میں یہ مصیبت کا پیش آ گئی ہے کہ نوجوان آدمی اس لیے آ ہی نہیں سکتا مجلس میں کہ وہ زبان سمجھتا ہی نہیں. تو اس بات کا بہت قوت کے ساتھ اس کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ اہتمام کریں کہ گھروں میں اپنے اولاد کے ساتھ اردو اور گجراتی اپنی مادری زبان میں بات چیت کریں, اور انگریزی تو خود بخود آئی جائے گی اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے. میں نہیں کہہ رہا کہ انگریزی نہ پڑھیں, انگریزی ضرور پڑھیں لیکن آ جائے گی خود بخود, لیکن اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس کا اہتمام کریں کہ انشاءاللہ تعالی یہ رابطہ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رحم فرمائیں گے اور یہ جو صحبتیں ہیں وہ درست ہوں گی. صحبتوں کا درست ہونے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائیں گے انشاءاللہ, اور نوجوانوں کو صحیح راستے پر پڑھنے میں مدد ملے گی. ورنہ یاد رکھو یہ فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا زمانہ ہے, ان فتنوں کا زمانہ ہے جن کی خبر رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دی کہ تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح گریں گے جیسے بارش کے قطرے گرا کرتے ہیں. اور اس وقت یہ فرمایا تھا کہ تم اپنے گھر سے چمٹ کر گھر سے چمٹ کر بیٹھنا, ان فتنوں کو اگر جھانکو گے بھی, باہر نکل کر جھانکو گے بھی تو وہ فتنے خود آ کر تمہیں پکڑ لے جائیں گے. یہ الفاظ ہے نبی کریم کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ من تصرف لہا استصرفت ہو, کہ جو آدمی منہ نکال کر جھانک کر بھی دیکھنا چاہے گا فتنے کو تو وہ فتنہ آ کر اس کو اچک کر لے جائے گا. لہذا تماشا دیکھنے کے لیے بھی ان فتنوں کے پاس نہ جاؤ, پتہ نہیں کس وقت تم اس کا شکار ہو جاؤ. اللہ بچائے, آج کی دنیا میں فسق و فجور کا جہنم سلگ رہا ہے, اس میں اللہ بچائے یعنی اس میں جنسی انحطاط کا دور ہے. یہ ایڈس کی وبا آپ دیکھو پھیل رہی ہے کہاں سے. اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں مسلط کریں گے جن کا نام بھی ان کے آبا و اجداد نے کبھی سنا نہیں ہوگا. یہ ایڈز آج پیدا, اب نہیں وہ پیدا ہو گئی سانس کی بیماری تو جس کو کبھی آبا و اجداد نے سنا بھی نہیں, لیکن فرمایا کہ جس قوم میں یہ خرابی پیدا ہوگی اس پر اللہ تعالیٰ یہ مسلط فرما دیں گے. تو لیکن اس کے باوجود زناکاری اور فحاشی اور اوریانی برا حال ہے ساری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے, منشیات کا ایک طوفان ہے برپا ہے. تو اپنے آپ کو اپنے گھر کی چھاؤں میں رکھو, اپنے والدین کی چھاؤں میں رکھو, اپنے بڑوں کی چھاؤں میں رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان فتنوں سے محفوظ رکھیں گے. لیکن اگر باہر نکل گئے اور باہر چاہے تم تماشا دیکھنے کے لیے بھی جاؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنہ تمہیں اچک نہ لے کہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خیر خواہ ہمارا آپ کا کوئی اور ہو نہیں سکتا. لہذا اپنے آپ کو اس سے بچا کر صحبت اپنی درست کریں اس طریقہ کار کے تحت. ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی. دوسری بات, اور وہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے اور سبھی کے لیے, ہم سب کے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ, حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے وہ ایک بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے اور وہ ہم سب کے لیے بڑی کام کی بات ہے. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو آج ہر شخص کو یہ شکوہ ہے کہ بھائی چاروں طرف بے دینی کا سیلاب امڈ رہا ہے, فسق و فجور کا بازار گرم ہے, گناہوں کی بھٹی سلگ رہی ہے ہر طرف. اپنے آپ کو کیسے بچائیں ان گناہوں سے, آنکھ کو کیسے بچائیں, کان کو کیسے بچائیں, اپنے اولاد کو کیسے بچائیں, کیا طریقہ ہو اس فسق و فجور کے گرم بازاری میں اپنے آپ کو بچانے کا. یہ تو ہر جگہ شیطان کے ہر کارے پھر رہے ہیں. تو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ بھائی یہ بات جو تم ہم سے کہہ رہے ہو یہ اللہ کے سے کو نہیں کہتے، یہ براہ راست یہ بات ہم سے کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ اس میں مبتلا ہوں، اس گمراہی میں، اس ماحول کے اندر، یہ ماحول بھی آپ ہی نے پیدا کیا اور اس کا علاج بھی آپ ہی کے پاس ہے، تو اس واسطے اللہ مجھے محفوظ رکھیے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ نہیں کرو گے تو یوں سمجھو، تصور کرو کہ میدان حشر، حشر کا میدان ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے فلاں غلطی کیوں کی تھی، فلاں گناہ کیوں کیا، فلاں، تو آپ جواب کہو یہی بات جواب کہہ رہے ہو، یا اللہ اس لیے کیا تھا کہ اسے تو گناہوں کی گرم بازاری تھی، باہر نکلتے تھے تو پناہ نہیں ملتی تھی، تو جو ساری مخلوق کر رہی تھی ہم بھی کر، ہم نے بھی کر لیا، یہ جواب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس وقت تم سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی اگر واقعی سارے طرف فسق و فجور کا بازار گرم تھا اور ماحول خراب تھا، ہمیں تو نہیں پکارا تم نے، ہم سے تو نہیں مدد مانگی، ہم سے تو نہیں کہا کہ اگر یہ ماحول خراب ہے میں بہک جاؤں گا، میں بھٹک جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے بچا لیجیے اس سے، اگر اور کچھ نہیں ہو بند پڑ رہا تھا تو ہمیں پکارتے۔ سارا قرآن ہم کہہ رہے ہیں اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب ہم قادر ہیں اس پر کہ اس ماحول میں تمہیں کھینچ لیں تو ہمیں کیوں نہیں پکارا تم نے، پکارو ہم۔ اور یہی وطیرہ رہا ہے، یہی سیوا رہا ہے اللہ کے نیک بندوں کا، دیکھو کہ جب ظلمت میں گھرے، تاریکی میں گھرے تو اللہ کو پکارے۔ حضرت ہمارے فرما دیتے کہ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن نے بتایا، کیا بتایا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہ سیزے کھا لیا، 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اب بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان چلا جائے، تاریکی اس میں، گھٹن اس میں، کیا کچھ تکلیف میں ہوگا، کیا کیا انہوں نے ان ظلمات میں گرنے کے بعد، تو فنا تھا پھر ظلمات، جب وہ تاریکی میں گر گئے تو کیا کیا ہمیں پکارا، فنا تھا پھر ظلمات، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھا، جب ہمیں پکارا تو فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو گھٹن سے نجات دے دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نجات دے دی، اللہ تعالیٰ نے نکال دیا بچی کے پیٹ۔ چلو یہ واقعہ بیان کر دیا قرآن نے، اب آگے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے ان کو نجات دی تھی ایسے ہی مومنوں کو ہم نجات دیتے ہیں، اب دیتے رہیں گے۔ یہ کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نجات اسی طرح دے دیں گے، کیا ہر مسلمان مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور وہاں جا کے پکارے گا، وہ تو ایک واقعہ ہو گیا۔ اب جو کہہ رہے ہیں ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، سب کہ جب تم کسی تاریکی میں گھرو، اندھیرے میں پھنس جاؤ اور فسق و فجور کی ظلمت تمہاری طرف چاروں طرف مسلط ہو جائے تو ہمیں پکارو، ہمیں آواز دو، اے اللہ یہ تاریکی مسلط ہو گئی ہے، اس ماحول میں پھنس گئے ہیں، ہمت جواب دے رہی ہے، اے اللہ کے فضل و کرم سے بچا لیجیے، مجھے پکارو۔ یہ ایک ایسی تدبیر ہے کہ آدمی جب کبھی کسی گناہ کے چکر میں پھنسے، اللہ بتائے، اللہ تعالیٰ محفوظ کو، مومن کو محفوظ رکھے، تو کیا کرے، اللہ کو پکارے، یا اللہ یہ ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ میں بہک نہ جاؤں، اے اللہ مجھے کھینچ لیجیے۔ جیسے حدیث علیہ السلام نے فرمایا اللہ تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، اے اللہ اگر یہ مکر مجھ سے آپ نے نہ ہٹایا تو میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اور روزانہ پکارو۔ میں کہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے ہر آدمی کچھ دیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے، یا اللہ ایسے ماحول میں زندہ ہوں، ایسی پریشانی، ایسے فسق و فجور کی ظلمتوں میں گھرا ہوا ہوں، میں کمزور ہوں اور طاقت میرے اندر نہیں ہے، اللہ میں کمزور ہوں، مجھے ہمت عطا فرمائیے، طاقت عطا فرمائیے، حوصلہ عطا فرمائیے اور مجھے اس سے نجات دے دیجئے۔ روزانہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور یہ جو زمانے کی خراب ہوائیں ہیں وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دو گزارشیں میں نے عرض کی, ایک صحبت کو صحیح کرنے کی فکر اور علم حاصل کرنے کی فکر, کہ دین کا کی معلومات ہو, دین کا صحیح علم آئے. علم کے لیے ضروری کہ ہر آدمی عالم بنے مولوی بنے, لیکن اتنی بقدر ضرورت علم جس سے حلال و حرام کا پتہ لگ جائے, اپنے فرائض و واجبات کو انسان ادا کر سکے, یہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اس کے لیے یہ طریقہ میں نے عرض کر دی. اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
کی حلم کی تکمیل کی ہے, بڑی نعمت ہے. ان کے والدین بھی, بچے بھی, ان کے والدین بھی, ان کے اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مبارک فرمائے, تمام برکات عطا فرمائے. اور جس مجلس میں قرآن کریم ختم ہو, اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا قبول ہونے کی بڑی امید ہوتی ہے. لہذا ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اس موقع پر دعا کی توفیق ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے الحاؤ داری کے ساتھ اہتمام کے ساتھ دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا, اللهم أنس وحشتنا في قبورنا, اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, اللهم علمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين, واجعله لنا حجة يا رب العالمين, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك أن تخلقه بلحومنا ودمائنا وتستعمل به أجسادنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تخلقه بلحومنا ودمائنا وأسماعنا وأبصارنا وتستعمل به أجسادنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا, اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا, اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وأرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك, اللهم إنا نسألك رحمة من عندك, اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديننا وترفع بها شاهدنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وترد بها ألفتنا وتعصمني بها من كل سوء وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم في مال تمام گناہوں کو معاف, یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما, اے اللہ ہماری تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی کسی گناہ سے بچ نہیں سکتے. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما. یا اللہ بے ہمت ہے ہمت عطا فرما, بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما. یا یا اللہ زمانے میں جو فتنے برپا ہیں اے اللہ اپنے رحمت سے ان کی خراب ہواؤں سے ہماری حفاظت فرما, ہماری اولادوں کی حفاظت فرما, ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما, ہماری خواتین کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے ایمان ایمان کو ہمارے قلوب میں راسخ فرما. اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ہر طرح کے شر اور فتنے سے حادثات اور صالحات سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل حاضر عطا فرما, جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جن بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے ان کی عمر میں برکت عطا فرما, ان کے علم میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کو قرآن کریم کے انوار سے منور فرما. اے اللہ ان کے قرآن کی قرآن کریم کی برکات ان کی زندگی میں جاری اور ساری فرما. اے اللہ جن اساتذہ نے ان پر محنت کی ہے اللہ اپنے رحمت سے ان کی بہترین جزا دنیا اور آخرت میں عطا فرما. اے اللہ جن ماں باپ نے ان کو حفظ کے کام میں لگایا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو جزائے خیر عطا فرما. آپ نے جو وعدہ حافظوں کے ماں باپ کے لیے کیا ہے اللہ اپنے رحمت سے اس وعدے کو ان کے حق میں صادق فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اور مسلمانوں کو بھی توفیق عطا فرما جب اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم میں لگائیں. اے اللہ اس سے فائدہ اٹھائیں, تعلیم کے انوار و برکات سے سچار فرما. یا ارحم الراحمین, یا غیاث المستغیثین, یا امان المستجیرین, یا مجیب دعوت المفتدین, ارحمنا برحمت تغنینا بها رحمت من سواك. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.